الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے. میرے ذمہ آج یہ موضوع لگایا گیا ہے کہ اس بات کو بتانا ہے کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، کون سا وہ شرک ہے کہ آدمی کرے یا مانے تو وہ مشرک بن جاتا ہے. قرآن حکیم نے ہمیں ایک آیت کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثر مشرکین. فرمایا دنیا والوں، انسانوں، ذرا زمین کے اندر چلو پھرو اور وہ کھنڈرات جا کر دیکھو جو کبھی آج سے صدیوں پہلے تمہارے شہروں کی طرح وہ پر رونق شہر تھے، تمہارے شہروں کے بازاروں کی طرح ان کے بھی بہت بڑے خوبصورت بازار تھے. جیسے آج تم اپنے بازاروں میں چہل پہل کرتے ہو، وہ لوگ بھی اپنے بازاروں میں ٹہلا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو اور ان کے شہروں کو تباہ برباد کر دیا گیا، ان کو زمین سے مٹا دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کان اکثر مشرکین، کہ اس ان شہروں کے اندر، ان ملکوں کے اندر رہنے والوں کی اکثریت مشرک ہو گئی تھی. قرآن حکیم نے پھر تفصیل سے اپنی آیات میں کچھ قوموں کا ذکر کیا جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا. آج ہم نے صرف قرآن حکیم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قومیں جن کو صفا ہستی سے مٹا دیا گیا اور ان کا جرم یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اکثریت شرک کرتی تھی، تو ان کا شرک کیا تھا. جب ہم نے قرآن حکیم سے ہم نے اس کی تفصیل چاہی تو قرآن حکیم نے ہمیں سورہ نو میں اس کی تفصیل یہ بتائی کہ جب نو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر قوم سے سب سے پہلے قوم کو یہ مسئلہ سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، تم ساری عبادات، خواہ ان کا تعلق زبان سے ہو یا بدن سے، اس عبادت کا تعلق دل سے ہو یا مال اور دولت سے، جو بھی تم عبادت کرو تو صرف اللہ ہی کے لیے کرو. کیوں کہ بھری کائنات میں انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, اولیاء اللہ کی کمی نہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں, پہاڑ, دریا, سمندر, آسمان, سورج, چاند, ستارے, یہ جو تمہاری نگاہ میں ہے یہ سب کچھ ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے. الہ کا معنی اردو تراجم میں کیا گیا, کوئی معبود نہیں ہے. معبود کو ہم نے ذرا تفصیل سے بیان کیا تو معنی نکلا کہ عبادات کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. نبی نبی تو ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی چونکہ وہ الہ نہیں. صدیق صدیق تو ہے لیکن اس کے نام کی, اس کی رضا کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی چونکہ وہ الہ نہیں. کوئی ہونے والا شہید شہید تو ہے, اس کے مقام شہادت سے تو انکار نہیں, لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں کیونکہ وہ الہ نہیں. اس کے جواب میں قوم نے کہا قالوا لا تذرن آلہتکم, نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے کہا لا تذرن آلہتکم, تم اپنے الہوں کی الوہیت اور ان کے عبادت کے لائق ہونے اور معبود ہونے سے انکاری نہ ہونا. اور قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کہ ایک طرف نبی کی دعوت ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اگرچہ میں بڑی شان والا تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ضرور ہوں, بڑی شان والا ہوں, لیکن میں بھی الہ نہیں ہوں کہ تم کوئی عبادت میرے نام کی یا میری رضا کے لیے یا مجھے خوش کرنے کے لیے تم اللہ کی کوئی عبادت میرے لیے کرو, میں بھی الہ نہیں ہوں. پکارنا ہے تو اللہ کو تو پکارو, لیکن کسی مصیبت دور کرنے کے لیے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کو نہ پکارو, چونکہ الہ اللہ ہے, اس کی تو یہ قدرت اور طاقت اور اختیار ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اگر چاہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. لیکن میں بحیثیت نبی ہونے کے میرے اندر یہ قدرت اور طاقت اختیار نہیں ہے کہ میں کسی پکارنے والے کی پکار سنوں اور اس کی مراد پوری کر دوں یا میں اس کی تکلیف دور کر دوں. میں نبی ضرور ہوں لیکن میری یہ صفت, یہ شان, یہ قدرت اور یہ طاقت, یہ اختیار میرے اندر نہیں ہے. نظر و نیاز والی عبادت کرنی ہے تو اللہ کے نام کی کرو, چونکہ وہ الہ ہے, وہ ہر عبادت کیا لائق اور مستحق ہے. لیکن میں نوح علیہ السلام کے نام کی کوئی نظر نہ دو, کوئی نیاز نہ دو, چونکہ نظر و نیاز دینا یہ عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, کوئی اور ہستی نہیں. حتیٰ کہ تم جہاں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز نہیں دے سکتے ہو, میں نبی ہوں, میرے نام کی بھی نظر و نیاز نہیں دے سکتے ہو, چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود عبادت کے لائق نہیں ہے. سجدہ تم اللہ کو تو کر سکتے ہو چونکہ سجدہ ایک عبادت ہے اور اللہ اس کے لائق اور مستحق ہے, اس کی شان ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے, کائنات کی ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے. للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض, کہ کائنات کی ہر چیز آسمانوں میں ہے یا زمین میں, وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. حتیٰ کہ قرآن حکیم نے یہاں تک بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اس لیے تم سجدہ بھی کرنا چاہو تو اللہ کو کرو, قرآن میں کہیں نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے اور میرے نبیوں کو بھی سجدہ کرتی ہے. کائنات کی مخلوق مجھے سجدہ کرتی ہے, میرے رسولوں کو بھی سجدہ کرتی ہے, میرے صدیقوں اور میرے نام پر ہونے والے شہیدوں کو بھی سجدہ کرتی ہے. قرآن نے یہ صرف بتایا کہ ہر کائنات کی چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے, لہذا ہر انسان بھی جب سجدہ کرے تو کس کو کرے؟ اللہ کو, چونکہ سجدہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ. دل کی عبادت کے نام قرآن نے ایمان رکھا ہے, عقیدہ رکھا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو مالک نے فرمایا انہ عمل غیر صالح, اس کا عقیدہ خراب تھا, اس کا ایمان صالح نہیں تھا. تو اس لیے یہ ایمان سب سے پہلی دل کی عبادت ہوتی ہے, اس کے بعد باقی بدن یا مالی عبادت ہوتی ہے. تو عقیدہ یہ تو رکھ سکتے ہو کہ اللہ مشکل کشا ہے, چونکہ اس نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر تمہیں اللہ تکلیف پہنچا دے تو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر صرف وہ اللہ. لیکن کسی اور کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی مشکل کشا ہے. میں نبی ضرور ہوں لیکن تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں کہ اللہ تو مشکل کشا ہے لیکن میں نبی مشکل کشا نہیں ہوں. اللہ تو عالم الغیب للہ غیب السماوات والارض, لیکن میں نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوں, مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے, وہی کچھ پتہ چلتا ہے جو مجھے اللہ بتاتا ہے. تو یہ ہے تبلیغ اور دعوت ایمان کس کی؟ جو نوح علیہ السلام دے رہا. قوم اس کے جواب میں یہ کہہ رہی ہے کالو لا تذر ادا الحتکم, کہ نوح علیہ السلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ الہ صرف ایک اللہ ہے اور ہمارا عقیدہ ایمان عمل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہستیاں الہ ہیں, لہذا اللہ کی الوہیت پر جیسے تم قائم ہو اسی طرح اللہ کے علاوہ جو ہم نے دوسرے الہ اور معبود اور عبادت کے لائق اپنے عقیدے کے مطابق بنا رکھے ہیں ان کی الوہیت میں بھی قائم رہنا. نوح علیہ السلام کی بات کو مان کر اس کی دعوت ایمان کو قبول کر کے کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ کی الوہیت کے تو تم قائل ہو جاؤ اور اللہ کی ذات کے سوا جو ہم نے دوسری ہستیوں کو الہ اور معبود اور عبادت کے لائق بنایا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے تم کہیں ان کی الوہیت کے انکاری نہ ہو جاؤ. اس لیے کہا ولا تذرن آلہتکم, اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. اب بات تمہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک طرف نبی کی دعوت ہے اور ایک طرف قوم کا ایمان اور عقیدہ ہے جو اس کے جواب میں قوم کے بڑے لوگ ان کے اس وقت کے علماء اور رہبر اور رہبان رہنما اور رہبر قوم کو خطاب کر کے اپنے سب کا ایمان اور عقیدے پر قائم رہنے کی تلقین کر رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں. تو بات سمجھ آ گئی کہ توحید اس کا نام ہے کہ صرف اللہ کو الہ مان لیا جائے, عقائد کے لحاظ سے بھی اور عبادات بھی ساری اسی کے لیے کی جائے, اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی دوسری ہستیوں کو الہ مان لیا جائے. انہوں نے پھر نام لیا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسر, کہ یہ پانچ بڑی ہستیاں قوم کے لوگوں ہم نے ان کو الہ تسلیم کیا ہوا ہے, یہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ ہماری مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ ہماری حاجت براری کرتے ہیں، یہ جنگوں میں فتح دیتے ہیں، یہ کاہ سالیوں کو دور کر دیتے ہیں، یہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں، یہ ہمارے بہت بڑے کرم فرما ہیں، ان کی توجہ سے ہماری خوشحالی ہوتی ہے، اور جب یہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، جب یہ ہم ان کو خوش رکھتے ہیں اور یہ خوش رہتے ہیں تو ہم بہت ہی خوشحال ہوتے ہیں، اس لیے ہم ساری وہ عبادات جو اللہ کے نام پر کرتے ہیں وہ عبادات ان کے نام بھی کرتے ہیں، جب پکارنا ہو تو ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، ساتھ ان پانچ ولیوں کو بھی پکارتے ہیں، سجدہ اللہ کو بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کرتے ہیں، مشکل کشا اللہ کو بھی سمجھتے ہیں، ان پانچ ولیوں کو بھی سمجھتے ہیں، نظر و نیاز اللہ کی بھی دیتے ہیں، ان کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، اللہ کو بھی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، ان کو بھی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اللہ بھی رزق فراخ اور تنگ کرتا ہے تو یہ بھی رزق اور فراخ تنگ کرتے ہیں، دنیا اور آخرت اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہے تو دنیا اور آخرت ان کے قبضے اور کنٹرول میں بھی ہے، ان کی الوہیت اور ربوبیت، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی، ان کے داتا اور دستگیر ہونے سے، ان کے نام کی جے اور پکارنے سے، ان کے نام کے نعرے لگانے سے، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے سے، ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنے سے، ان کے نام پر جانور ذبح کرنے سے تم انکاری نہ ہو جانا، بلکہ ساری زندگی نسلن بعد نسلن ان کے نام پر جانور ذبح کرتے رہنا، ان کو مشکل کشا جدروا داتا دسگی غوث کہیں بخش کہتے رہنا، ان کے نام کے نعرے لگاتے رہنا، ان کے نام کی جے پکارتے رہنا، ان کو اللہ کے پیارے سمجھ کر کائنات کو ان کی مٹھی میں ہے یہ عقیدے پہ قائم رہنا۔ جی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما صالحین فی قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ پانچ بہت بڑے نیکوکار ولی تھے، فلما ماتوا جب یہ مر گئے، آکفوا علی قبورہم ان کے عقیدت مند، ان کے مرید، ان کو الہ ماننے والے ان کی قبروں پر جا کر بیٹھ گئے، فآبادوہم پھر وہ عبادت جو اللہ کے لیے کرتے تھے وہ عبادت ان کے لیے کرنا شروع کر دی، جو نیاز اللہ کے نام کی دیتے تھے وہی نیاز ان کے نام کی دینا شروع کر دی، مشکل کشا اللہ کو سمجھتے تھے ان کو سمجھنے لگ گئے، سجدے اللہ کو بھی کرتے تھے ان کو بھی کرنے لگ گئے، اللہ رب العزت کے نام کے بھی جانور ذبح کرتے تھے ان کے نام کی بھی جانور ذبح کرنے لگ گئے، اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا عبادت سمجھتے تھے تو ان کے نام کے بھی جانور چھوڑنے لگ گئے، ہر وہ عبادت جو اللہ کے نام کی اسلام اور شریعت میں ہے وہ اللہ کے نام کی بھی کر گزرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی بھی کرتے تھے، جو عقیدہ اور قدرت اور طاقت اختیار اور تصرف اللہ کے لیے مانتے تھے وہ ان کے لیے بھی مانتے تھے، اس لیے پھر مالی کولی فیلی بدنی عبادت ان کے نام پر کرتے تھے، فآبادوہم انہوں نے ان کی کیا کی عبادت کی، تو ان کو کیا بنایا اللہ کا شریک بنا دیا، تو معلوم ہو گیا کہ شرک کیا ہے، کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کے اقتدار میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں دوسروں کو حصے دار بنا دینا، ان کو شریک بنا دینا، یہ نوح علیہ السلام کی پہلی مشرک قوم کا شرک تھا۔ کائنات میں قرآن نے بتایا کان الناس امتا واحدا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے ساری دنیا ایک امت مسلمہ تھی، ان کا ایک ایمان تھا، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر وہ قائم تھے، ہر قسم کی عبادات وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین تھا ان کا، ایک ہی نام تھا، ایک ہی جماعت تھی، مالک ان کو اس دین پہ قائم رکھنے کے لیے فبعث اللہ النبیین ومبشرین، اللہ اپنے نبیوں کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا ڈرانے والوں کو اور خوشخبری سنانے والوں کو، اور وہ قوم ایک ایمان ایک عقیدے ایک دین پر قائم رہے۔ وہ دین ایمان کیا تھا؟ کہ صرف ایک اللہ الہ ہے، ہر عبادت اس کے لیے کی جائے گی، کسی اور کے لیے نہیں، ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، جو چاہتا ہے کرتا، یا فل ما یشاء جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جیسے چاہے کرے، اللہ کے علاوہ یہ کسی نبی ولی صدیق شہید جن فرشتے کی شان نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کوئی اختیار بھی اللہ نے کسی دوسرے کو ہائے، اللہ کیوں اختیار دے کسی کو؟ اللہ نے اپنا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا، وہ چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی اللہ کے نام پر کرتے تھے، بڑی عبادت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، اور الہ بھی صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اس کا کوئی شریک نہیں مانتے تھے۔ سب سے پہلے زمین پر یہ بد نصیب قوم جس نے اللہ کے شریک بنائے، یہ نوح علیہ السلام کی مشرک قوم تھی، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ مسلم قوم بگڑ کر مشرک بنی تھی۔ تم نے ابھی سن لیا نا کہ پہلے کیا تھے؟ مسلم تھے، مومن تھے، متقی لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، شرک سے پاک لوگ تھے، توحید کے ماننے والے تھے، بڑی کائنات ایک اللہ کو حاکم مانتے تھے، اسی کو الہ مانتے تھے، ان کی آگے چل کر نسل بگڑ گئی، اور بگڑ کر کیا بن گئے؟ مسلمان مشرک۔ کیا بن گئے؟ پہلے یہ کیا تھے؟ سچے مسلمان، ہر شرک کفر سے پاک، اب بگڑتے بگڑتے یہ کیا بن گئے؟ مسلمان مشرک۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اور نہ ثابت کر سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے آپ کو کافر یا مشرک کہتی تھی، نہیں، ہر قوم نے اپنے آپ کو یہی کہا ہے کہ ہم انبیاء کے ماننے والے، ان کے دین پر چلنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر تم تاریخ اٹھا کر دیکھو اور تفاسیر کا مطالعہ کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مکے کے قریش، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ لیکن قرآن نے ان کو کیا کہا؟ مشرک۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے۔ تو بات کیا ثابت ہوئی؟ کہ سب سے پہلی قوم مشرک جو اس زمین پر پیدا ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی مشرک قوم تھی۔ اب سوال یہ ہوا کہ اس قوم نے کیا شرک کیا، اس قوم میں کون سا شرک تھا، شرک کی کیا تعریف ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ شرک اسے کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے نیک ولی کو، اللہ کے کسی نبی کو، اللہ کے کسی فرشتے کو، اللہ کے کسی جن کو، اللہ کی مخلوق میں سے سورج کو، چاند کو، ستارے کو، آگ کو، پانی کو، دریا کو، پہاڑ کو، کسی چیز کو بھی اللہ کی کسی صفت میں شریک کر دیا جائے، یعنی وہی صفت جو اللہ کی ہے وہ کسی دوسری ہستی میں مان لی جائے، وہ عبادت جو اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے اس عبادت کا کسی اور کو بھی لائق اور مستحق سمجھ لیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو شرک آیا, قرآن نے میں بتایا کہ وہ ولیوں کی قبروں کی پوجا کا شرک تھا. فلما ماتوا عاکفوا علی قبورہم, کہاں بیٹھے؟ ان ولیوں کی قبروں پر جا کر. کیوں بیٹھے؟ مشکلیں حل کرانے کے لیے, مرادیں پوری کرانے کے لیے, مصیبتیں دور کرانے کے لیے, اپنی حاجات بھر لانے کے لیے. ورنہ قبر پر جا کر کوئی پاگل کیوں بیٹھتا ہے؟ عاکف علی قبورہم, پھر اللہ رحمت کرے ابن عباس پر, کہتا ہے فآبادوہم, کیا لفظ استعمال کیا؟ فآبادوہم, ان کی عبادت کی. یا پوری دنیا سے پوچھو کہ یہ ابن عباس جو مفسر قرآن صحابہ میں سے سب سے پہلا, یہ جو کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی مشرق قوم نے ان پانچ ولیوں کی عبادت کی تھی, وہ کون سی عبادت کرتے تھے ان کی؟ وہ یہی عبادت کرتے تھے کہ ان کو مشکل کو شاجت روا داتا دستگیر غوث اور گنج بخش سمجھ کر اللہ کی صفتوں میں شامل کرتے تھے, اور اللہ کو مشکل کو شاجت روا داتا اور دستگیر غوث سمجھنا یہ اللہ کی عبادت ہے. جب یہی صفت انہوں نے پانچ ولیوں میں مان لی تو انہوں نے ان کی یہ عبادت کی. سجدہ اللہ کی عبادت ہے, انہوں نے اللہ کو بھی کیا اور ان پانچ ولیوں کی قبروں پر جا کر ان ولیوں کو بھی کیا. نظر و نیاز دینا اللہ کی عبادت ہے, جب کوئی اللہ کے نام کی دیتا ہے, جب وہی نظر و نیاز ان ولیوں کے نام کی انہوں نے دی تو یہ ان کی عبادت بن گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اس پر کروڑا رحمتیں برسائے, اس نے پوری قوم کو یہ بات کھول کر بتا دی کہ سب سے پہلی مشرک قوم میں جو شرک آیا وہ ولیوں کی پوجا تھی, وہ ولیوں کی مشکل کشائی حاجت روائی اور داتے اور دستگیر اور غوث ہونے کا عقیدہ تھا, اور اس عقیدے کے تحت ان کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی تھی. اس عقیدے کے تحت پھر ان کو سجدے کیا جاتے تھے, ان کو اپنی جنگوں میں اور مشکلوں میں پکارا جاتا تھا, مصائب میں ان کو دہائی دی جاتی تھی. یہ شرک آیا سب سے پہلی مشرک قوم کے اندر. فآبادوہم, آگے سنیے, ثم صوروا تماثیلہم, آپ جانتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, جب کسی کی ضرورت پڑتی تو لوگ اس کو بنا لیتے ہیں. اب دور دراز تک جب یہ عقیدہ پھیلا ہے اور پوری قوم کی قوم اس عقیدے کے اندر لکھپت ہو گئی, اب سوچا یہ گیا کہ کون ان کی قبروں پر اتنا دور کا سفر کر کے جائے منع دینے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے, عرضی کرنے کے لیے, مراد مانگنے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے ان کی قبروں پر کون جائے؟ کیوں نہ ہو کہ ان کی تصویریں بنا لی جائیں, ان کے بت بنا لیے جائیں, ان کے مجسمے بنا لیے جائیں, اور اپنے شہر, اپنے گاؤں, اپنے گھر میں رکھ لیے جائیں. جب بھی ضرورت پڑی اٹھا, سجدہ کیا, سیوا کی, ہاتھ باندھا, مراد مانگی, اس کے نام کی نظر و نیاز دے دی, اور یہی گھر بیٹھے ہی کام ہو گیا. ثم صوروا تماثیلہم, ان کی انہوں نے پھر کیا بنا لی؟ مورتیں بنا لی, فوٹو بنا لیے, مجسمے بنا لیے, بت بنا لیے. اور سنو, کوئی آدمی بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو قبر کو پوجے, کوئی آدمی بھی ایسا دنیا میں نہیں گزرا جو بت کو پوجے. جو بت کو پوجتا ہے وہ بھی بت کو نہیں پوجتا, جس کا بت ہے اس ہستی کو پوجتا ہے. جو قبر کو سجدہ کرتا ہے, قبر کے اوپر نیاز دیتا ہے, قبر پہ گلاب ڈالتا ہے، قبر پہ دیا جلاتا ہے، قبر پہ پھول چڑھاتا ہے، قبر پہ جا کر خوشبو ڈالتا ہے، قبر کے سامنے جا کر دمبا وغیرہ ذبح کرتا ہے، قبر کے اوپر مٹھائی ڈالتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، پوچھو تو وہ قبر قبر کے نام کی یہ قبر نہیں کر رہا، وہ جس کی قبر ہے، جو قبر میں دفن ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے۔ آج پوچھ سکتے ہو کہہ رہے یہ باول آپ کی قبر کو سجدہ کرنے والے صاحب، ارے پروفیسر، ارے چانسلر، ارے جج صاحب، ارے وکیل صاحب، یہ تو نے مٹی گارے کو سجدہ کیا ہے، تو نے سنگمر کے پتھر کو سجدہ کر دیا، تو نے تو سیمنٹ اور چونے کو، ارے پاگل تو ہے، میں پاگل نہیں ہوں، کوئی مٹی اور چونے اور یہ سنگ مرمر کے پتھر کو بھی سجدہ کرتا ہے، میں نے تو اس ہستی کو سجدہ کیا ہے جس ہستی کا نام بہاولک ہے، اور جو ہستی اس قبر کے اندر دفن ہے۔ تو معلوم ہو گیا شرک کہاں سے شروع ہوا، ان ہستیوں کی پوجا سے جو قبر میں مدفون ہے۔ آگے چل کر شرک نے ترقی کی اور اس نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی کہ ایک آدمی کی قبر ایک جگہ تو ہو سکتی ہے، جگہ جگہ تو نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کی قبر قبر ہندوستان میں بھی ہو، پاکستان میں بھی ہو، انگلینڈ میں بھی ہو، امریکہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی مانے گا بھی نہیں، یہ کیسے قبر، وہ تو ایک جگہ مرا تھا، ایک جگہ دفن ہو گیا، اب یہ ہر جگہ قبر ایسی کیسے ہو گئی، قبر تو کہتے ہیں اسے جہاں مردہ دفن کیا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، پھر بت بنا لیے، تصویریں بنا لی، مجسمے بنا لیے، اور کیا کہا کہ جھکتے تو ہم اس تصویر کے سامنے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس کی یہ تصویر ہے ہم اس کو جھکتے ہیں۔ ہندو سے پوچھ لو، میرے ایک دوست نے پوچھا تھا، ایک بس کا ہیلپر بس کی صفائی کر رہا ہے، میرا دوست کہتا ہے میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، یہ جو ڈرائیور کے سامنے یہ تصویر لگی یہ کس کی ہے، کہتا ہے کرشن لال کی، میں نے کہا یہ پلیٹ میں ان کے جو سوراخ تم نے نکالے ہوئے ہیں یہ کیوں، کہا ادھر اگربتی سلگا کے رکھتے، تو کہتا ہے میں نے چڑھ کر کہا تو یہ بت تمہارا اگربتی کی خوشبو سونگتا ہے، تو وہ میرا منہ چڑھا کر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تو شہید مسلمان ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا ہے تو قبر کے اوپر اگربتی جلاتا ہے، تیری قبر اس کی خوشبو سونگتی ہے، تو کہتا ہے میں تو ششدر ہو گیا، اس نے کیسے سوال کر دیا میرے سے، تو پھر وہ خود کہتا ہے تیری قبر تیری اگربتی کی خوشبو نہیں سونگتی، تو اس کے لیے نہیں جلاتا، ہم بھی اس بت کو خوشبو سونگانے کے لیے اگربتی نہیں جلاتے، تو بھی اگربتی جلاتا ہے قبر والے کو خوش کرنے کے لیے، ہم بھی اگربتی جلاتے ہیں اس تصویر والی ہستی کو خوش کرنے کے لیے، تم بھی اپنی ولی کی پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو، ہم بھی اپنے ولی کی پوجا عبادت کرتے ہیں، تم بھی ولیوں کی پوجا کر کے اللہ کے پاس پہنچ کر جنت حاصل کرو گے، ہم بھی اپنے ولیوں کی پوجا کر کے اللہ کے پاس پہنچ کر جنت حاصل کریں گے، دونوں کی منزل ایک ہے، دونوں کا دین ایک ہے، راستے دو ہیں، تم اپنے ولیوں کے ذریعے ان کی پوجا پاٹ کر کے جنت حاصل کرو گے، ہم اپنے ولیوں کی پوجا پاٹ کر کے اللہ سے جنت حاصل کریں گے، منزل دونوں کی ایک، دین دونوں کا ایک، طریقہ کار دونوں کا ایک، سر راستے دو ہیں۔ آج بھی پوچھ سکتے ہو، عیسائی سے پوچھ سکتے ہو، یہودی سے پوچھ سکتے ہو، ہندو سے پوچھ سکتے ہو، گرو نانک کے پجاری سکھ سے پوچھ سکتے ہو کہ تم اس پتھر یا پیتل یا چاندی یا سونے کے بت کو پوج رہے ہو، بت کو سجدہ کر رہے ہو، بت کو پکار رہے ہو، وہ پھٹ کے گا نہیں نہیں، میں تو اس ہستی کو پوج رہا ہوں، اس کو پکار رہا ہوں، اس کی نیاز دے رہا ہوں جس کا یہ بت ہے، جس کی یہ تصویر ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے امت نبی کو یہی بات سمجھائی کہ شرک شروع ہے ولیوں کی پوجا سے، چاہے قبر کے اندر ولی ہو اور اس کی قبر کی پوجا کی جائے، چاہے اس کا مجسمہ بنا کر اس ولی کی پوجا کی جائے، تو شرک کہاں سے شروع ہوا؟ ولی کی پوجا سے. شرک کہاں سے شروع ہوا؟ قبر کی پوجا سے. شرک کہاں سے شروع ہوا؟ بت کی پوجا سے. اور کیسے شروع ہوا؟ کہ ہر وہ شان جو اللہ کی ہے وہ ان کے اندر تسلیم کر لی گئی. ہر وہ عقیدہ جو اللہ کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ میرے لیے رکھو، وہ عقیدہ ان کے لیے رکھ لیا گیا. ہر وہ عبادت جو اسلام نے ہر انسان سے کہا یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرو، وہ عبادت ان کے لیے کی جانے لگی. شرک نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شرک تب ہوتا ہے جب ہم ساری کی ساری عبادات اس بت کے نام یا قبر والے کے نام یا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر کریں. نہیں، کوئی ایک عبادت بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر کی گئی وہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. بعض دنیا دھوکہ دیتی ہے کہ شرک تو تب بنے گا کہ ہم اللہ کی تمام صفات، تمام اختیارات، تمام تصرفات، تمام قدرت، تمام طاقت، تمام شان ہم اس ولی کے لیے مان لیں. نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے. ایک صفت بھی اگر ولی کے لیے اللہ کی مان لی گئی وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. شرک کا معنی کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات. کیا ان ولیوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا کوئی آسمان میں حصہ ہے؟ شرک کا معنی کیا؟ حصہ. اور شریک کا معنی حصے دار. اللہ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو حصے دار بنا دینا، تمام میں نہیں، ایک میں. مثال کے طور پر ایک آدمی سب کچھ اللہ کے لیے مانتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ بھی مصیبت دور کرتا ہے اور یہ ولی بھی مصیبت دور کر لیتا ہے، بس میں ایک صفت اس ولی کے اندر مانتا ہوں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مشرک بن جائے گا. کیونکہ ایک صفت جو صرف اللہ کے لیے تھی وہ اس نے اللہ کے لیے بھی تسلیم کی اور اس میں دوسرے کو بھی حصے دار بنا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مشرک بن گیا. کائنات میں کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے اللہ کی تمام صفات، تمام اختیارات، تمام تصرفات، تمام طاقتیں، تمام قدرتیں کسی ولی یا نبی یا کسی غیر کے اندر مان لی ہو. اگر یہ تعریف کی جائے شرک کی کہ شرک تو تب بنے گا جناب جب ہم اللہ کی ساری شان، ساری صفتیں، سارے اختیار، سارے تصرفات، اس کی ساری قدرت، ساری طاقت کسی غیر کے اندر مان لیں، تو پھر کائنات میں کوئی مشرک نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو کوئی گزرے نہیں. لیکن قرآن مشرک 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 کی رٹ لگاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اکثریت مشرکوں کی تھی جن قوموں کو ہم نے تباہ کیا. تو کیا جن مشرکوں کو اللہ نے تباہ کیا انہوں نے ساری عبادات جو اللہ کے لیے تھی وہ سب کی سب اس غیر کے لیے کر دی تھی؟ نہیں. ساری صفات، ساری شان، ساری قدرت، ساری طاقت، سارے اختیارات جو اللہ کے لیے تھے کیا اس نے سارے کے سارے غیر کے اندر مان لیے تھے؟ نہیں. اس لیے یہ مغالطہ ہے، یہ دھوکہ ہے. آج یہی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے کب ان کو اللہ کا شریک بنایا ہے، ہم نے کب ان کے اندر اللہ کی تمام صفات اور طاقتیں اور قدرتیں اور اختیارات ہم نے مان لیے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، ہم آج کل ہمارے ملتان میں جاؤ تو وہاں ایک تنظیم نے لکھ لیا دیواروں پر کہ یہ اللہ والے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، باذن اللہ، اللہ کے دیے ہوئے اذن اور اختیار اور تصرف سے، کہ مالک نے خود ان کو یہ اختیار اور قدرت اور طاقت دی ہے. ہاں جی، تو کیا ثابت ہو گیا کہ اللہ کی کسی صفت میں کسی طاقت میں، کسی شان میں، کسی اختیار میں، کسی تصرف میں جب کسی اور کو حصے دار بنایا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. یہ ضروری نہیں کہ تمام صفات تمام اختیارات میں اللہ کے برابر اس کو سمجھا جائے. اگر یہ تعریف ہے شرک کی تو پھر کائنات میں کوئی مشرک نہیں. پھر قرآن جو کہتا ہے کہ مشرکوں کو برباد کر دیا گیا، پھر قرآن کا یہ دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ اس صفت کے ساتھ تو کائنات میں کوئی مشرک گزرا ہی نہیں. جتنے مشرک گزرے ہیں انہوں نے اللہ کی کسی نہ کسی صفت میں دوسروں کو حصے دار بنایا ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی عبادت انہوں نے اس دوسری ہستی کے نام کی ہے، ساری عبادات ان کے نام کی نہیں کی. مثلا حج کی عبادت میں ایک عبادت ہے طواف، اب باقی کوئی حج کا کام وہ اپنے پیر یا ولی یا اپنے مشکل کو شاہ چترا کے لیے نہیں کرتا، صرف وہ اس کی قبر کا طواف کرتا ہے. تو ایک عبادت حج کے ارکان میں سے کون سی تھی؟ طواف کی. اور وہ کس کے لیے کرنی تھی؟ اللہ کے لیے. اس آدمی نے وہ طواف والی عبادت اس اللہ کے علاوہ دوسری ہستی کے نام پر کر دی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اللہ کا حصے دار بنانے والا، شرک کرنے والا. دیکھو حج کے احکام میں ایک عبادت ہے تلبیہ. حاجی کیا پڑھتا ہے رام بن کر؟ لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتا ہے نا. اور یہ تم جانتے ہو کہ جب یہ حاجی احرام بن کر یہ پڑھتا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یہ کیا بن جاتی ہے؟ اللہ کی عبادت. لیکن اب تم نے دیکھا سنا ہوگا اشتہاروں میں، بینروں میں، دیواروں پر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول لبیک، لبیک یا حسین لبیک، سٹیکروں میں. اب وہ عبادت ایک حاجی حج کے موقع پر حج کی عبادات میں سے اس کی ایک عبادت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ سے کہے لبیک اللہم لبیک. آج وہ عبادت باقی حج کے احکام وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک یہ تلبیہ والی عبادت وہ کسی دوسری ہستی کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کہتا ہے لبیک یا رسول لبیک، لبیک یا علی لبیک. تو یہ کیا ہوگی؟ اللہ کی ایک عبادت میں دوسرے کو شریک کر دیا گیا، اور یوں یہ کیا بن گیا؟ شرک بن گیا. اسی طرح منا میں اپنے عرفات میں دنیا جا کر اس دن ٹھہر جاتی ہے، یہ حج کی ایک رکن میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو کیا گنا گیا ہے؟ عبادت. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی
عبادت.
حتیٰ کہ اتنی بڑی عبادت ہے یہ، حج کے عبادتوں میں سے یہ عبادت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان میں نہ ٹھہر سکے اور باقی سارے احکام کر لے تو اس کی حج پوری
نہیں.
کوئی بھی نہیں کہے گا اس نے حج کر لی ہے، ہر ایک اس کو یہی فتویٰ دے گا کہ تو نے تو ایک بہت بڑی عبادت، حج کا ایک بہت بڑا رکن تو نے چھوڑ دیا، لہذا تیری حج نہیں ہوئی، دوبارہ پھر آپ کو کرنی پڑے گی. تو اگر کوئی پیر کے لیے، فقیر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر کے وہاں جا کر وہ کھڑی ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کھڑی ہونے سے پیر خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ہم اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں کہ پیر ہمارا راضی ہو جائے اور ہماری مرادیں اور دونوں جہان ہمارے کامیاب ہو جائے، تو یہ ٹھہرنا پیر کی عبادت ہو جائے گی. اس لیے تمہاری فقہ کے فقیر نے لکھا ہے کہ جب کوئی بت خانے میں جا کر جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو یہ کس کی کیوں عبادت, کیوں جھاڑو دیتا ہے, کیوں صفائی کرتا ہے؟ یہ بتوں والی ہستیاں خوش ہو جائیں کہ ہمارا خادم آیا ہے اور ہمارے معبد خانے میں صفائی کر رہا ہے, تو یہ کس کی عبادت ہو جائے گی؟ ان بت والی ہستیوں کی. اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی کرتا ہے اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ راضی ہو جائے گا, تو یہ مسجد کی صفائی اللہ کی عبادت بنے گی. کچی مسجد کا کچا فرش ہے, وہ چھڑکاؤ کر رہا ہے تاکہ یہ مٹی بیٹھ جائے, اور کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ وہاں بھی اس کے مقبرے میں کچا فرش ہے اور مٹی اٹھی ہوئی ہے اور یہ چھڑکاؤ کر رہا ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیر صاحب خوش ہو جائے, یہ جس کی قبر یا مقبرہ یا یہ اس کا آستانہ ہے یہ اسی خوش ہو جائے, تو انہوں نے لکھا ہے یہ اس کی عبادت ہو جائے گی. حتیٰ کہ اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی. اور اگر وہاں بیٹھ کر مقبرے میں اور آستانے میں اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ پیر راضی ہو جائے, یہ قبر والا راضی ہو جائے, یہ معبد خانے والا راضی ہو جائے, تو یہ اس کی عبادت ہو جائے. اس لیے بھائیو, کوئی بھی وہ عبادت جو اللہ کے لیے اسلام نے مقرر کی ہے, اور ایک مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کرتا ہے, جب وہی ایک عبادت کسی دوسری ہستی کے لیے کوئی کرے گا اس کو راضی کرنے کے لیے, تو یہ اس کی عبادت ہو جائے گی, اور ہستی کو اس نے اس کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا. یہی شرک نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا, اور قوم کو دیکھو غور کرو, اس قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, اور نوح علیہ السلام نے دن رات یہی بات سمجھائی کہ لوگوں یہ ولی تو ہے لیکن یہ عبادت کے لائق نہیں, یہ پکار کے لائق, ان کو پکارا نہ جائے, ان کے نام کی نیاز نہ دی جائے, ان کو مشکل کشا نہ سمجھا جائے, مصیبتیں دور کرنے والا نہ سمجھا جائے, مصیبتیں دینے والا نہ سمجھا جائے, اللہ کی کوئی صفت ان کے اندر تسلیم نہ کی جائے, اللہ کی کوئی شان ان کے اندر تسلیم نہ کی جائے, اللہ کو کوئی اختیار ان کے اندر تسلیم نہ کیا جائے, اللہ کو کوئی تصرف ان کے اندر تسلیم نہ کیا جائے, اور اللہ کی کوئی عبادت ان کو راضی کرنے کے لیے نہ کی جائے. 950 سال لگا دیے, جی کتنے؟ اللہ. اور نوح علیہ السلام خود اپنی رویداد پیش کرتا, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, یا اللہ میں نے توحید کی طرف, سچے ایمان کی طرف, تیری یکتائی کی طرف, تیری وحدانیت کی طرف, اور سچے ایمان کی دعوت کی طرف میں نے اس قوم کو دن کو بھی بلایا ہے, رات کو بھی بلایا, نہ دن کو چین سے بیٹھا ہوں نہ رات کو چین سے بیٹھا ہوں, پھر ہر طریقہ میں نے استعمال کیا ہے. وَآلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, اعلانیہ بھی میں نے تبلیغ کی ہے اور رازدانی کی حالت میں بھی میں نے ان کو سمجھایا ہے, ہر طریقہ استعمال کیا ہے, لیکن وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. وہ اللہ کا نبی تیرے پر کروڑ آرام سے ہو, کہتا ہے اس قوم کو میں نے جتنا قریب ہو کر جتنی دل سوزی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ شرک چھوڑ دو, ان کی الوہیت کا دم بھرنا چھوڑ دو, ان کے نام کی کوئی عبادت نہ کرو, ان کے متعلق یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ نہ رکھو, اللہ کی کوئی صفت ان کے اندر نہ مانو, اللہ کی کوئی عبادت ان کے لیے نہ کرو. وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي, میری اس دعوت جب میں نے ان کو دی تو دعوت کا اثر قبول کیا کرنا تھا, یہ تو میرے سے بھاگ گئے, یہ دور بھاگ جاتے تھے, یہ نفرت کرتے تھے, یہ راستہ فرار اختیار کرتے تھے, یہ میرے قریب نہیں ٹھہرتے تھے. جی کیا شرک تھا ان کا؟ کیوں نہیں نبی کی بات کو مان رہے ہیں؟ کیوں مومن نہیں بنتے؟ اوفو قرآن نے ایک بات سمجھا دی کہ شرک اتنی بری بات ہے, شرک اتنا برا عقیدہ ہے, یہ غیر اللہ اور من دون اللہ اللہ کے سوا کی, یہ الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ, یہ دلوں میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا نبی اللہ کی وحی کے مطابق دن رات تبلیغ کرتا ہے اور 950 سال لگا دیتا ہے, لیکن شرک کا زنگار دلوں سے نہیں اترتا. قوم نبی کو دھمکی دیتی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, لیکن قوم کے اندر اس ولی کی مشکل کشائی کا عقیدہ ختم نہیں ہوتا. نبی کو سنسار کرتے تھے, نبیوں کو پتھر مارتے تھے, نبی کریم سرسر باتے ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا, لوگ اس کو مارتے تھے, زخموں کو چاٹ لیتا تھا اور پھر ان کے پاس کھڑے ہو کر یہی دعویٰ دیتا تھا. دیکھ لو شرک کتنی بری نجاست ہے, کتنی بری دین ہے کہ ایک پاک نبی آیا ہے, اللہ کا رسول آیا ہے, اللہ کی وحی کے ساتھ اس کی تربیت کی گئی ہے, اس کو بولنا سکھایا گیا اسی طرح بولنا جس طرح تجھے وحی کہے, تبلیغ اس کو سکھائی گئی, وحی سے اس کی سیرت بنائی گئی, وحی کو اس کے ایک ایک عمل سکھایا گیا, وحی سے اس کے اخلاق بنائے گئے, وحی سے اس کو بولنا اور کھانا اور پینا اور بیٹھنا اٹھنا سمجھایا گیا. آج وہ پاک سیرت والا نبی اس قوم کے مشرک کو اللہ کی توحید بتاتا ہے اور مشرک کہتا ہے تجھے قتل کر دوں گا, مشرک اس کو پتھر مارتا ہے, مشرک اس کو وطن سے بے وطن کر دیتا ہے, لیکن وہ شرک نہیں چھوڑتا. مالک نے بھی بتایا کہ آخر کار جب میرے پیارے نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کی اور اتنی بار سمجھایا کہ قوم پر حجت پوری ہو گئی اور قوم کی ہٹ دھرمی بالکل کھل کر سامنے آ گئی, پھر ہم نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا, کشتی تیار کرو کشتی, لیکن ایسے نہیں کہ اپنی مرضی کی بنا لو, تو وَوَحْيِنَا جیسے ہم حکم دیں گے ویسے کشتی بنانا. واہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے, وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر. کشتی ایک دنیاوی کام ہے, لیکن یہ بھی حکم دیا گیا کہ کشتی کو بھی اسی طرح بنانا جیسے ہم کہیں. بن گئی کشتی, کہا اس کے اندر جوڑے جوڑا بٹھا لینا ہر چیز کا, مومنوں کو بھی بٹھا لینا, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, جوانوں کو بھی بٹھا لیا. جاؤ دنیا سے پوچھو جن انسانوں کو کشتی کے اندر بٹھایا گیا ہے, دنیا کا کوئی مائیکل آل ثابت کر دے کہ یہ ولیوں کے کشف کے قائل تھے, یہ واسطے وسیلے کے قائل تھے, جی یہ ولیوں کے عالم الغیب ہونے کے قائل تھے, یہ تعویذات کے قائل تھے, یہ جادو کے قائل تھے, یہ نظر بند کے قائل تھے, یہ جنات کے چڑھنے اور اس قسم کے سایہ کے قائل تھے, جی یہ قبروں کو سجدہ کرتے تھے جن کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ان کو کشتی پہ بٹھاؤ, جن کی نجات کے لیے اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ کشتی تیار کر, یہ جو لوگ مرد اور عورتیں اور بوڑھے اور جوان کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, کیا ان میں یہ عقیدہ تھا جو آج ہمارے مسلمان کلمہ گو کا عقیدہ ہے؟ نہیں, ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ان کا نبی ان سے ایک مسئلہ کہہ رہا ہے, مالکم من الہ غیرو, اللہ تو الہ ہے, اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں. الہ کی شان ہے کہ وہ نفع دے, الہ کی شان ہے عالم الغیب ہو, الہ کی شان ہے وہ اس کی مٹھی میں نقصان ہو, الہ کی شان ہے کہ وہ مشکل کشا ہو, وہ حاجت روا ہو, داتا ہو, الہ کی شان ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کو جاننے والا ہو, الہ کی شان ہے کہ اس کے ذرے ذرے پر قدرت ہو. اس لیے یہ شان وہ اللہ کی تو مانتے تھے, یہ شان ولیوں میں, نبیوں میں, جادو کے جنتر منتر میں, نظر بد میں, تعویذی پرزے میں, جن بازی میں, اور یہ کہانت اور عرافی میں, جفر میں, ان چیزوں میں وہ چیز یہ شان نہیں مانتے تھے, چونکہ وہ مومن تھے, نور اسلام کے اصحابہ تھے. دیکھو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ ہیں, ہے جنتی؟ اللہ کے رسول نام لے, نام لے لے کر کہا تو جنتی, تو جنتی, تو جنتی. کیا وہ تعویذی کاروبار کرتے تھے؟ قبروں کو پوچھتے تھے؟ قبروں پر چادر چڑھائی تھی صدیق نے, دیا جلایا صدیق نے؟ دوسری کائنات کی قبروں کو چھوڑو, پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بن گئی تھی وفات کے بعد. صدیق اکبر پہلا خلیفہ بنا, عمر فاروق دوسرا, عثمان غنی تیسرا, علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ چوتھا, حسن پانچواں, معاویہ چھٹا. یہ چھ صحابہ ہیں جو خلیفے بنے ہیں. انہوں نے نبی کی قبر پر چادر چڑھائی, غلاف ڈالا, اگربتی جلائی, خوشبو ڈالی, کوئی دیا جلایا, سجدہ کیا, پکارا, کوئی ہوش کرایا, کوئی قوالی کرائی, کوئی تعویذ لکھے, کوئی جن اتارے. کوئی ختم پڑھائے, کوئی قرآن پڑھ کے اپنے نبی کو بخشے, کوئی فاتحہ خوانی کی نبی کے لیے. کیوں نہیں کی؟ کہ یہ نبی کے شاگرد تھے, نبی کی بیوی فوت ہو گئی تھی, ان کے سامنے فوت ہوئی تھی, نبی صاحب نے ان کے لیے کوئی قرآن خوانی نہیں کرائی, کوئی کلمہ نہیں پڑھایا صحبت سے, کوئی درود نہیں پڑھایا, کوئی نفل نہیں پڑھائے, کوئی دیگے نہیں پکائی, اور ان کا ختم پڑھ کے اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچایا. یہ اس نبی کے شاگرد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی ان کو اللہ کی کتاب سکھاتا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتا تھا. اس لیے نور علیہ السلام کے صحابہ بھی نہ یہ عقیدہ رکھتے تھے نہ وہ یہ عمل کرتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ان کو بھی کشتی میں بٹھا لے. لوگوں, جہاں مالک نے آرڈر دیا کہ کشتی میں نور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بٹھا, مومنوں کو بٹھا جو میری توحید کے قائل ہیں, جو شرک سے پاک ہے, ان کو بٹھا, ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بٹھا, لیکن کسی مشرق کو نہ بٹھا. جانوروں کو کیوں بٹھا؟ کہ جانور بھی اللہ کی توحید کو مانتا ہے, جانور بھی شرک سے پاک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ نے خود گواہی دی ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ کتا بھی اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتا, وہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ, تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, کائنات کی ہر چیز سجدہ صرف اللہ کو کرتی ہے, حتیٰ کہ فرمایا ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. کائنات کی توحید یہ ہے, کائنات کی توحید یہ ہے, ہر دور کے مومنوں کی بھی توحید یہی ہے. کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتی. حاجت روا مانتی ہے کوئی چیز؟ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو غیب دان نہیں مانتی. کائنات میں کائنات کی کوئی چیز ولیوں کا کش نہیں مانتی, ولیوں کا الہام نہیں مانتی, جادو کو نہیں مانتی, نظر بد کو نہیں مانتی, تعویذوں کو نہیں مانتی, جن بازی کو نہیں مانتی. کائنات کی ہر چیز کہتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ ملک السماوات والارض. تیری بھی ایسی توحید ہوگی تو تم مبہم ہوگا. اس لیے جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھایا کہ یہ بھی کون ہے؟ مبہم ہے, یہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں, شرک سے پاک ہیں, اس لیے ان کو بھی بٹھا. لیکن کسی مشرک کو نہ بٹھانا, نہیں بٹھایا نا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ادھر نور صاحب کی کشتی پانی کے اوپر تیرتی جا رہی ہے, پانی روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. واہ میرے اللہ تیری عجیب شان. ادھر مومن کشتی میں بیٹھے ہوئے, کتا اور کتیا بھی کشتی میں, جانور بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے, اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ کشتی تیرتی جا رہی ہے. اور ادھر پانی ہے کہ وہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے, ادھر مشرکوں کی لاشیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ مشرک ڈوبا, وہ مشرک غرق ہوا, یہ مکان پہ بیٹھا تھا پانی نے اس کو اٹھا لیا, یہ درخت پہ چڑھ گیا تھا پانی نے آج اس کو اتار لیا, یہ پہاڑ پر جا رہا تھا پانی نے اس کا تعاقب کیا, اللہ کے غضب نے اللہ کے پانی کی شکل میں کہاں نے اس مشرک کو اپنی گرفت میں لے لیا. اور مومن کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں. مومن دیکھ رہے ہیں. دنیا والوں باقی قرآن تو باقی قرآن رہا, یہ تو ساری زندگی آدمی قرآن بیان کرے تو ختم ہی نہیں ہوتا. اسی ایک واقعے کے اوپر تو کم از کم غور کرو کہ غرق ہو رہے ہیں. کون غرق ہو رہے ہیں؟ ولیوں کے پجاری, قبروں کے پجاری, ولیوں کے بت بنا کر ان کی سیوا کرنے والے, تعویذوں کے پجاری, جادوگروں جادو کے پجاری, جی جنوں کے پجاری. کیوں کوئی تعویذ کام نہیں آیا؟ کیوں کوئی جادو کام نہیں آیا؟ کیوں یہ پانچ ولی کام نہیں آئے؟ کیوں کسی نے ان کی مدد نہیں کی؟ کیوں نہیں مدد کی؟ کر سکتے ہی
نہیں
کر. لا تدعو من دون اللہ, ارے انسان اللہ کے سوا کسی کو آواز نہ دینا. جانتے ہو من دون اللہ؟ ہائے اللہ, یہ ایک طرف ہے. قرآن نے کیا سبق پڑھایا؟ ایک ہے ذات
اللہ,
اس کے پاس سارے اختیارات, اور دوسری ہے ذات اللہ کے سوا. اللہ کے
سوا
تم مجھے بتاؤ, انصاف سے بتاؤ, اللہ کے سوا, غیر اللہ اللہ کے سوا, من دون اللہ اللہ کے سوا, کیا ہے کائنات کا, کائنات کی ہر چیز, کائنات کا ہر ذرہ, نبی اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, ولی اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, چاند سورج ستارے یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, آسمان زمین پہاڑ دریا سمندر یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, جن اور فرشتے یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, جی تعویذی پرزا اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, جادو کا جنتر منتر جو بندوں نے بنایا ہے یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, جادوگر اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, جن اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, جن گر یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سوا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے تو پکارنا لیکن میری ذات کے سوا کسی کو نہ پکارا. دنیا کہتی شرک کیا ہے؟ میری ذات کے سوا من دون اللہ کو آواز نہ دینا, یا رسول مدد نہ کہنا, یا نوح مدد نہ کہنا, یا موسیٰ مدد نہ کہنا. لبیک یا موسیٰ لبیک نہ کہنا. کیوں مالک؟ کیوں نہ پکارے؟ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, یہ ہمارے حاجت. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك, یہ دفع نہیں دے سکتا. لوگوں سیدھی سی بات ہے, اس مولوی نے قرآن ضرور لکھا, ترجمہ ضرور لکھا, تفسیر لکھی, لیکن اس کو صرف سارا قرآن تو دور کی بات ہے, من دون اللہ بھی سمجھ نہیں آیا. آیا سمجھ؟ من دون اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا. اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں, من دون اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں. ما لا ينفعك, یہ نفع نہیں دے سکتا. ولا يضرك, یہ تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. جی اگر تو نے پکار لیا فین فالتا, اگر تو نے بندو اللہ کو نافع و زار سبھی کر پکار لیا, فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ, تو ظالم بن جائے گا. قرآن یہاں ظالم کس کو کہہ رہا ہے؟ کس معنی میں ظالم کہہ رہا ہے؟ تو مشرک بن جائے گا. ظالم کس معنی ہے؟ تو کیا بن جائے گا؟ مشرک بن جائے گا. کہ تو نے کیوں مشرک بن گیا؟ کہ تو نے اس کے اندر نفع دینے والا, نفع دینے والی صفت سمجھی, نقصان دینے والی صفت اس کے اندر تسلیم کی, اور یہ دو صفتیں تسلیم کر کے تو نے اس کو پکارا, لہذا تو نے یہ کام کیا اور کیا بن گیا؟ مشرک بن گیا. اس لیے میرے عزیز ہو, نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج, ایک موج آئی, ایک لہر آئی, ایک تھاٹ آئی, نوح علیہ السلام کے درمیان, اس کے بیٹے کے درمیان, نوح علیہ السلام کو بیٹا نظر آنا بند ہو گیا, اور قرآن نے بتایا فکان من المغرقین, جب یہ لہر نوح علیہ السلام اس کے بیٹے کے درمیان حائل ہوئی, اسی وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے غرق کر دیا. دنیا والوں, آج لوگ نبی آد علیہ السلام سے واسطہ شروع کرتے ہیں, آد علیہ السلام کا واسطہ, باسیل آدم, بسفیل آدم, بحق آدم, بمحب آدم, آد علیہ السلام سے یہ واسطے وسیلے کا شور مچاتے ہوئے ایک آخری جو ان کے نزدیک ولی ہے وہاں تک یہ واسطے وسیلے دے کر دعا مانگتے, لیکن مالک نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ نو باپ ہے. نو اسلام کون ہے؟ باپ ہے, اور اس کا بیٹا رب ہو چکا ہے. اگر کوئی محبہ ہوتا, اگر کوئی وسیلہ ہوتا, اگر کوئی واسطہ ہوتا, اگر کوئی حق ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نور اسلام کے بیٹے کو بچا لیتا کہ تیرے باپ کی وجہ سے میں نے تجھے بچا لیا, تیرے باپ کے وسیلے سے میں نے تجھے بچا لیا, تیرے باپ کے واسطے سے میں نے تجھے بچا لیا, تیرے باپ کے طفیل میں نے تجھے بچا لیا. نور اسلام کی بیوی کو اللہ بچا لیتا, کہتا تھی تو مشرکہ, لیکن میں نے تجھے نوح کی وجہ سے بچا لیا. لیکن مالک نے بتا دیا جہاں ہم نے نور اسلام کی بیوی کو غرق کر دیا, جیسے ہم نے دوسرے مشرکوں کو غرق کیا, نور اسلام کی بیٹی بھی چونکہ پانچ تنوں کی پجاری تھی, ہم نے اس کو بھی اس کے ساتھ غرق کر دیا, اور نور اسلام کا واسطہ یا وسیلہ یا محبہ یا حق کوئی کام نہ آیا, نور اسلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا. نور اسلام نے اتنی بات کہہ دی, ان ابنی من اہلی, اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان سے تھا. ارے دنیا والوں, تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو, اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ شرک کر کے بھی تم کہتے ہو ہم شرک نہیں کرتے, جرم کر کے بھی تمہیں سمجھ نہیں رہی کہ ہم جرم کہ تم جرم نہیں کرتے. ہمارے قرآن میں کہتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, ارے فسادیو زمین میں فساد نہ مچاؤ. کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, ہم فسادی نہیں ہیں. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, تم فسادی ہو. قرآن کیا کہہ رہا, تم فسادی ہو, تم زمین میں فساد پھیلا رہے ہو. اور وہ کیا کہہ رہے, ہم فسادی نہیں, ہم تو مسلح ہیں. قرآن جواب میں کیا کہتا ہے, الا انہم ہم المفسدون, خبردار سن لو لوگو, اعلان ہو رہا ہے یہ مفسد ہے, یہ مسلح نہیں, یہ مفسد ہے. لیکن ان کی مت عقل اتنی ماری گئی, ولاکل یا شرون, ان کو اپنے فسادی ہونے کا بھی پتہ نہیں. اس لیے میری قوم کے لوگوں, دنیا میں رہنے والے لوگوں, تم شرک میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہاری اتنی عقل اور مت ماری گئی ہے کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. تم الٹا کہتے ہو کہ ہم مسلم ہیں, ہم موحد ہیں, ہم مشرک نہیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفسد نہیں, ہم فسادی نہیں, ہم تو مسلم ہیں. قرآن نے کہہ دیا نہیں, تم فسادی ہو, لیکن عقل تمہاری اتنی ختم ہو گئی کہ تمہیں فسادی ہونے کا بھی پتہ نہیں. ہاں یہ غرق ہو گیا نور علیہ السلام کا بیٹا. نور علیہ السلام نے کیا کہہ دیا, میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے. اتنی بات کہی نا, جواب میں کیا آیا, انہو لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان کا نہیں. کیا وہ خون نہیں تھا نور علیہ السلام کا, لطفہ نہیں تھا نور علیہ السلام کا؟ بے شک تھا. مالک نے کہا انہو امن الغیر صالح, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, اس کا ایمان ٹھیک نہیں, اس لیے وہ تیرا. مسئلہ سمجھ آیا؟ واہ, نہیں سمجھ آیا بھائی جان, نہیں سمجھ آئی. ایک مومن ہے, مومن صحیح العقیدہ, اس کا دوسرا بھائی مشرک ہے. اسے پوچھو, کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اس کے دکھ سکھ میں شامل ہوں. مالک کیا کہتا ہے, یہ تیرا بھائی نہیں ہے, یہ تیرا بھائی
نہیں.
نور السلام سے کہا یہ تیرا بیٹا یا اللہ, کیوں بیٹا نہیں, یہ میرا بھائی کیوں نہیں, یہ میری بہن کیوں نہیں, یہ میرا بھائی کیوں نہیں, یہ میرا بھانجا کیوں نہیں, یہ میرا بھتیجا کیوں نہیں, یہ میری بھتیجی کیوں نہیں, یہ میری بھاون کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح, یہ مشرک ہے, یہ شرک کرتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ تیرا خونی رشتہ ٹوٹ گیا. خونی رشتہ تب قائم ہوتا ہے جب ایمانی رشتہ بھی ساتھ ہو. جب ایمانی رشتہ ختم ہو جائے, خونی رشتہ بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے قرآن پھر اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو, یہ نہیں کہا ہو پٹھانو پنجابیو, کیا کہا, ایمان والو. کس کو کہا ایمان والو؟ جو بت پوجے, جو قبر پوجے, جو تعویذ لے, جادو کا قائل ہو, اللہ کے علاوہ کسی چیز کے اندر معاف ہو کر نفع نقصان دینے کا وہ قائل ہو, وہ عرافی کا قائل ہو, وہ کہانت کا قائل ہو, وہ علم نجوم کا قائل ہو, یہ چاہے تمہاری قوم قائل ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنو قرآن ان کو کہتا ہے جو صرف اور صرف ساری کائنات حکمرانی اللہ کے ہاتھ میں مانتے ہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, یہ تیری بہن تو ہے رشتے میں, تیرا بھائی ہے, تیرا بہنوئی ہے, تیرے رشتے دار ہیں, چچا ہے, تایا ہے, ماموں ہے, لیکن یہ میرے بھی دشمن ہے اور تیرے بھی. ان کے ساتھ رشتے داریاں, دوستیاں, محبتیں, پیار توڑ دو. کیوں؟ یہ حزب الشیطان کے لوگ ہیں. یہ کس جماعت کے لوگ ہیں؟ حزب الشیطان کے. اور مومنوں تم کس جماعت کے لوگ ہو؟ اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں, یہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں. دو پارٹیاں ہو گئی جب سے آدم پیدا ہوا, دو پارٹیاں بن گئی. بن گئی کہ نہیں؟ آدم کس کی پارٹی کا تھا؟ حزب اللہ کا, اور ابلیس حزب شیطان کا. دو پارٹیاں بن گئی اور دونوں پارٹیاں آپس میں برسر پیکار ہو گئی. لگ گیا مقابلہ, اس وقت سے مقابلہ آ رہا ہے, قیامت تک مقابلہ رہے گا. مقابلہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں اسلام کو سمجھو. آج لوگوں کو اسلام سمجھ نہیں آیا. قرآن کہتا ہے آدم پیدا ہوا دو پارٹیاں بن گئی, ایک حزب اللہ کا فرد ہے, ایک حزب شیطان کا فرد ہے. دونوں پارٹیاں تل گئی اس پر. حزب اللہ کہتا ہے کہ حزب شیطان ختم ہو جائے, اور حزب شیطان کہتا ہے کہ حزب اللہ دنیا سے, حزب اللہ ختم ہو جائے اور حزب اللہ کا دین بھی ختم ہو جائے. حزب اللہ والا کہتا ہے کہ حزب اللہ دنیا پہ قائم رہے اور اس حزب اللہ کا دین بھی قائم رہے. اس لیے دونوں برسر پیکار ہے. یہی ہے کہ نہیں؟ کافر کہتا ہے اسلام ختم ہو جائے, اسلام کے نام لے لے ختم ہو جائے, اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ کفر ختم ہو جائے, اور کفر کے نام لیوا ختم ہو جائے. اب یہ دونوں کے آپس میں کیا ہے؟ دشمنی. دونوں کو کیا ہے؟ لڑائی. دونوں ایک دوسرے کے ایمان اور دین اور جان مال کے دشمن ہیں. اور وہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا بھی, میرے بھی دشمن ہے, تیرے بھی دشمن ہے. ان کے ساتھ تو تیری دشمنی تو ہو سکتی ہے, دوستی نہیں ہو سکتی. پھر تمہاری تاریخ نے تمہیں بتایا کہ یہ جنگ بدر ہے, یہ جنگ عہد ہے. کون ہے یہ لڑنے والے؟ ادھر جو مشرکین کی فوج آئی ہے وہ مامے تائے اور چچا اور بھائی جان وغیرہ ہیں, اور ادھر جو نبی اسلام کے ساتھ فوج آئی ہے یہ بھی ان کے چچا تایا ماما اور بھائی جان اور وغیرہ وغیرہ. دونوں رشتے دار تھے نا, دونوں ایک دوسرے کے عزیز تھے نا, لیکن دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں نا. کیوں دشمن ہیں جی؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ زمین کی بات کی لڑائی ہے, پانی کی لڑائی ہے, لڑائی کس کی ہے؟ دین کی, اللہ کی لڑائی ہے, اللہ کی شان کی لڑائی ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہاری تاریخ نے لکھا کہ اس کے سامنے مامو آیا دشمن بن کر اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار دے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا. کہ رشتہ اس وقت تھا مامو اور بھانجے کا جب ایمان ایک ہوتا, جب ایمان علیحدہ ہو گیا تو اب مامو اور بھانجے کا رشتہ فونی بھی ختم ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ کا دین ہے. قیامت تک دو جماعتیں رہیں گی, حزب اللہ حزب الشیطان کا دشمن, اور حزب الشیطان حزب اللہ کا دشمن. اللہ نے خود اپنے نبی سے فرما دیا انہو عمل غیر صالح, یہ تیرا بیٹا بیٹا نہیں, چونکہ اس کا ایمان عقیدہ دین اور ہے تیرا
اور ہے.
بات ہو رہی تھی واسطے وسیلے کی, اور کیا کہا پھر آگے کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اب کے بار بیٹے کے حق میں دعا نہ مانگنا. تو نور اسلام نے کیا کہا؟ مالک معاف کر دے, بخش دے. اگر تو نے معاف نہ کیا, تو نے رحم نہ کیا, تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ کے بندوں واسطے وسیلے محابے وغیرہ وغیرہ کیا؟ یہاں تو صرف بیٹے کے لیے درخواست کی اور اللہ نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی, نامنظور کر دی. اور کئی اس لیے کی کہ یہ تیرا بیٹا مشرک ہے اور مشرک کے ہاتھ میں تیری دعا منظور نہیں ہو سکتی. واسطے وسیلے کہاں گئے؟ اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ واسطے وسیلے یہ بھی ماننا کیا ہے؟ شرک ہے. چونکہ واسطے وسیلے سے اللہ کو کسی کی دوست دکھائی جاتی ہے. اور مالک نے جب کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے متعلق کوئی پوچھے تو آپ بتا دیں کہ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو براہ راست سن لیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ یہ میری بات مان جائیں اور میرے ساتھ ایمان لے آئیں. مالک خود جب اعلان کرتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی کریم اعلان کر دو میرے ان بندوں کے لیے جنہوں نے کفر کر کر کے، شرک کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نومید، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو سارے گناہ معاف کر دے گا، انہو الغفور الرحیم، وہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے. جو یہ اعلان کر رہا ہے پھر وہ تیری نہیں سنے گا، میری نہیں سنے گا. بخاری کے حدیث میں آتا ہے نبی کریم سے فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جنت اور جہنم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کہیں گے ذرا ادھر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جب ادھر دیکھیں گے تو ان کا باپ ہوگا، اس کا باپ آزر، مٹی کے گارے میں لت پت کر دیا ہوگا اور اس کی شکل بگڑ کر بجو کی یا بھیڑیے کی بن گئی ہوگی، اور اس کو فرشتے اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. کہاں رہے واسطے، کہاں رہے وسیلے، کہاں رہا کسی کا حق اور کہاں رہا کسی کا محابہ. جو کچھ اللہ چاہتا ہے خود کرتا ہے، فعال لما یرید، وہ جو خود ارادہ کرتا وہی کچھ کرتا ہے، دوسری کسی کو وہ نہیں پوچھتا. مرضی آئے ہاں ہر نبی سے، ہر مومن سے، ہر چیز سے، ہر سے کا میرے سے مانگو، میرے سے مانگو، میرے سے مانگو، لیکن وہ کسی کی دعا کے سامنے مجبور بے بس نہیں ہے کہ ادھر مانگو اور اللہ مجبور ہو جائے میری دعا کو تسلیم کرنے پر اور پوری کرنے پر، نہیں، وہاں بھی خود مختار ہے. یا فالو ما یشا، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کی دعا کے سامنے مجبور
نہیں.
دیکھو یہ زکریا السلام سورۃ مریم نے میں بتایا، ساری زندگی بیٹا مانگ 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 کر بوڑھا ہو گیا، نہیں چاہا تو دعا نہیں سنی، اور جب چاہا تو بڑھاپے میں سن کر اس کو بیٹا دے دیا. جب وہ کہتا تھا کس طرح ہوگا بیٹا، ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بیوی نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، جب بوڑھے ہو گئے دونوں نہیں سنی، جب سننی چاہی تو بڑھاپے میں سن لی، خوشخبری بھیج دی اور بیوی کہتی وانا عجوز وہذا والی شیخا، میں بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، اور میرا یہ میاں بوڑھا ہو گیا، اس حالت میں بیٹا ہوگا، اس حالت میں اولاد ہوگی. اللہ کیا ہے؟ مختار کل ہے، وہ کسی کے دوست میں، کسی کے واسطے وسیلے میں آنے والا، وہ جو چاہتا ہے مرضی میں آتا ہے کرتا ہے. چاہا تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں قرآن نے میں بتایا کہتا رہا لا الہ الا انت سبحانک، لیکن جب چاہا سنا، جب چاہا مچھلی کو آرڈر دیا اس کو باہر جا کر ڈال دو. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یونس علیہ السلام جدا ہو گیا، رو رو کر قرآن نے بتایا وب یدت عیناہو، آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن مالک نے نہیں سنی. الٹا بن یامین بھی وقتی طور پر ادھر مصر میں بٹھا لیا گیا. یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو اپنی گھر والوں سے اٹھ کر جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، کہتا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب اور اپنی پریشانیوں کی قصہ اپنے اللہ کو سناتا ہوں. نہیں چاہا تو نہیں سنی، پہلا بیٹا کیا ملانا تھا اس کا دوسرا بیٹا بھی غائب کر لیا اور جب چاہا تو دونوں ہی ملا دیے. دعائیں کرنا ایک انسان کا کام ہے اور یاد رکھو یہ دعا اس لیے کرائی گئی ہے نبیوں سے بھی ولیوں سے بھی تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ نبی ضرور ہے لیکن میرا اتنا محتاج ہے کہ ہر وقت چیخ چیخ کر میرے سے مانگتا رہتا ہے, نہ مانگے اور نہ دوں اس کو کہیں سے کچھ بھی نہ ملے. مل جائے گا نبی کو مل جائے گا؟ اس لیے دعا سکھائی تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر انسان کائنات کی ہر چیز یہ میری محتاج ہے اور کائنات کی کسی چیز کے پاس اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے. دیکھا, چاہا تو زندگی دے دی, چاہا تو بقا دے دی, اب باقی ہے نا, چاہا تو موت دے دے گا. نہ زندگی اپنی ہے اپنی, نہ بقا اپنی, نہ فنا اپنی. کیا بتایا؟ کہ کائنات کی ہر چیز وجود میں بھی میری محتاج, بقا میں بھی میری محتاج, اور فنا میں بھی میری محتاج, اور بقا کی تمام ضروریات میں بھی میری محتاج. اس لیے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, کائنات کی پوری انسانیت سے کہا کہ تم سب کے سب اللہ کے فقیر, محتاج اور سوالی اور منگتے ہو, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے کہہ دیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر. واہ میرا اللہ, ایک آیت میں تو نے شرک تباہ برباد کر کے رکھ دیا کہ جو اللہ کے سوا ہیں. یعنی ابھی بتایا کہ ساری کائنات کیا ہے, اللہ کے سوا ہے. فرمایا جو اللہ کے سوا ہیں ان کے پاس ایک چٹکی کے برابر بھی نفع نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے, ایک ذرہ بھی طاقت نہیں ہے. آج دنیا کہتی ہے جادو کو ثابت کرنے کے بھی نہیں کہتے بإذن اللہ. میں نے پہلے آپ کو بتایا, اب ولیوں کے نبیوں کی مشکل کشائی کے بھی لیے لوگ کہہ رہے ہیں بإذن اللہ. اور قرآن نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا, فرمایا لا یشرکو فی حکمہ احدا, اللہ نے اپنے حکم میں اپنی حکومت میں کسی کو اختیار دے کر, قدرت دے کر, اذن دے کر مالک نے شریک بنایا ہی نہیں. اللہ اذن دے دے کہ میں بھی پرندے بنا لے تو تو بھی بنا لے تو دو پرندے بنانے والے ہو گئے, تو یہ اللہ کا شریک ہو گیا پرندے بنانے میں. جی مالک نے اذن دے دیا میں بھی شفا دیتا ہوں, تجھے بھی اذن دیتا ہوں, تو بھی شفا دے لیا کر, تو شفا دینے والے دو بن گئے. جی ایک اللہ اور ایک اس کی اذن سے دوسرا شفا دینے والا, اور یوں کیا بن گیا اللہ کا شریک. جی اللہ نے اذن دیا میں بھی بیٹے بیٹیاں دیتا ہوں, تو بھی بیٹے بیٹیاں دے دیا کر میرے اذن سے, تو دو بیٹے بیٹیاں دینے والے ہو گئے, ایک اللہ اور ایک اس کا اذن سے. تو مالک فرماتا ہے میں نے اپنی حکومت میں اپنے حکم میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں. کیا مانا؟ یعنی کسی کو کوئی اقتدار, کوئی طاقت, کوئی اذن, کوئی حکم, کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے. واہ میرے اللہ, جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے کسی کو کوئی اذن, کوئی اختیار, کوئی طاقت, کوئی قدرت, کوئی تصرف نہیں دیا, اگر دیتا تو پھر میں اپنے شریک بناتا, اور میں نے اپنی حکومت میں اس بھری کائنات میں اور کائنات کے بعد والی دنیا میں یوم آخرت میں اور آخرت کے بعد ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا تو اقتدار رہے گا, لیکن کسی کو بھی اللہ نے اپنے اقتدار میں شریک نہیں کیا. جب دنیا نہیں تھی تب بھی اقتدار کس کا تھا؟ اللہ کا. جب دنیا ہے تب بھی اقتدار اللہ کا, جب دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی اقتدار اللہ کا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے اقتدار پھر بھی اللہ کا, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اقتدار پھر بھی اللہ کا. ہمیشہ ہمیشہ چلیے, کوئی آخری حد نہیں. اختیار کس کرے گا, اقتدار کس کرے گا؟ اللہ کا. نہ کسی نبی کا, نہ کسی ولی کا, نہ شہید کا, نہ زندہ کا, نہ مردے کا, نہ جنتی کا, نہ جہنمی کا, نہ دنیا میں, نہ مرنے کے بعد, نہ آخرت میں, نہ قیامت کے دن, نہ جنت میں جا کر. سب اقتدار اختیار کس کو ہوں گے؟ اللہ کے پاس. اس لیے بھائیو مالک نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا, اور آج پوری دنیا نے عیسائیوں نے شریک بنائے, یہودیوں نے بنائے، ہندوؤں نے بنائے، سکھوں نے بنائے، جاپانی اور جرمنیوں نے بدھ کو اللہ کا شریک بنایا، اور ہم نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں نے بھی کمی نہیں کی، ہم نے بھی بے پناہ ان گنت اللہ کے شریک بنائے۔ اب پھر دنیا اتنے شرک کرنے کے باوجود بھی کہتی ہے ہم تو شرک نہیں کرتے، اور کہا جاتا ہے سمجھاؤ شرک کیا ہے۔ دیکھو یہ بس ایک آدمی 50 لاکھ کی خرید کرتا ہے، اس کو اڈے پہ لے جاتا ہے چلانے کے لیے، آگے کیا باندھتا ہے؟ پرانا سوکھا ٹیڑھا جوتا۔ ارے صاحب یہ 50 لاکھ کی موٹر یہ کیوں باندھا؟ کہتا ہے نظر بد کو بد سے یہ بچاتا ہے۔ کون بچاتا ہے؟ وہ پرانا سوکھا ٹیڑھا ویڑا جوتا۔ اب بھی تو نے شک نہیں کیا، مکان بناتا اوپر ہانڈی رکھتا ہے کالی، پوچھو نواب صاحب یہ کیا؟ کہتے ہیں مکان کو نظر بد سے یہ ہانڈی بچا رہی ہے۔ جی بس میں بیٹھو ڈرائیور کے سامنے گھوڑے کا سم کھری سم کی لٹکی ہوئی ہوگی، پوچھو میں سے یہ کیوں؟ یہ سم، یہ گھوڑے کا سم، یہ پوری بس کو عمرے کو یہ حادثہ سے بچاتا ہے۔ جی کوئی مشرک ایسا بتاؤ مکے کا جس نے مکان پہ ہانڈی رکھی ہو، کوئی ایسا مشرک بتاؤ جس نے اپنے اونٹ کے گلے میں یہ ڈالا ہو پرانا جوتا۔ یہ تو وہ مشرک ہے کہ اگر آج مکے کا مشرک آ جائے وہ بھی کانوں کو پکڑے کہ ہم کیا شرک کرتے تھے، یہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ بقرید پہ ایک جانور ذبح کرتے سینگو والا، اس کے سینگ گھر کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، جب تک یہ رہیں گے برکتے آتی رہیں گی، رامتے آتی رہیں گی، نوستے یہ سینگ دور کرتے رہیں گے۔ اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ سینگوں کے پاس سب کچھ ہو گیا، ہانڈی کے پاس سب کچھ ہو گیا، پرانے جوتے کے پاس سب کچھ ہو گیا، اور اگر بس کے سائیڈ والے شیشے کے پیچھے جا کر دیکھے لکھا ہوگا 1115، پوچھو یہ کیا؟ کہتے ایک اللہ، پانچ پانچ ٹن، گیارہ گیارہویں والا، تو یہ کیوں؟ یہ ساری بس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون سا وہ کام ہے جس کے اندر تم نے اللہ کے شریک نہیں بنائے؟ کون سا وہ عقیدہ ہے جس عقیدے میں تم نے اللہ کے شریک نہیں بنائے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں بارش ہوتی ہے رات کو، صبح دنیا اٹھتی ہے، اور ایک کہتا ہے رات کو جو بارش ہوئی ہے ستاروں کی تاثیر سے ہوئی ہے۔ جی کس سے ہوئی ہے؟ حدیث قدسی ہے، نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرا کافر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ بارش کس نے بسائی تھی؟ اللہ نے۔ اس نے کیا کہا؟ ستاروں کی تاثیر سے بارش برسی ہے، جیسے آج کل تمہارے قوم کے نجومی لکھتے ہیں اخباروں میں رسالوں میں، جی کہ بے نظیر اس لیے وزارت سے اتر گئی کہ اس کی وہ ستارہ کمزور ہو گیا تھا، اور فلاں اس لیے حکومت پہ آ گیا کہ اس کا ستارہ بڑا طاقتور تھا۔ تو اتارو چڑھاؤ جو کائنات میں ہوتے ہیں یہ بھی نجومی کیا کہتے ہیں؟ ستاروں سے ہو رہے ہیں۔ اور نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی ہے، وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کافر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا دوسرا آدمی کہتا ہے اللہ نے بارش برسائی رات، اس نے مہربانی فرمائی، اس کی کرم نوازی سے بارش ہوئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا کافر ہے۔ مومن اور کافر کی بات کی، جی ایک عقیدہ بتایا، سارے نہیں بتائے، ایک عقیدہ خراب بتایا کہ یہ کہتا ہے بارش ستاروں کی تاثیر سے ہوئی ہے، فرمایا یہ پکا کافر ہے۔ یہ کہتے ہیں سارے شرک کریں گے، سارے کفر کریں گے، بس 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 دوسروں سارے کفر کریں گے، سارے شرک کریں گے، تب جا کر کافر مشرک ہوں گے. اس حدیث میں دیکھو کون سا کفر شرک کا ذکر ہے, ایک ہی کفر شرک کا ذکر ہے کس نے, ستاروں کی تاثیر سے بارش کا ہونا مانا ہے, اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرما دیا یہ میرا کافر ہے, یہ میرا منکر ہے, یہ مجھے نہیں مانتا. جی باقی ساری صفتیں وہ اللہ کی مانتا, ایک بات اس نے کہی کہ ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی, اللہ فرماتا یہ میرا منکر ہے, یہ میرا کافر ہے, یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے. اور جس نے کہا اللہ نے بارش برسائی ہے, فرمایا یہ میرا ماننے والا ہے اور ستاروں کا کافر ہے. اس لیے میرے عزیزو کفر شرک آخری حد تک پہنچ گیا. اور دنیا کو دیکھ لو, مالک کی گرفت کو دیکھ لو کہ اللہ کے عذاب ہمیں اپنی گرفت میں لیتے جا رہے ہیں, اور اللہ اپنی ساری نعمتیں رحمتیں اور سلامتیں اور برکتیں, اللہ اپنی خیریں ہم سے چھینتا چلا جا رہا ہے. ساری نوستے سارے عذاب اور قہر اور اللہ کی گرفت ہمارے گربان تک پہنچتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ پہلی قومیں بھی تباہ ہوئی, کان اکثر و مشرقین, اور یہ قوم بھی تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے, اس لیے کہ کان اکثروں مشرقین, ان کی اکثریت بھی کیا ہو گئی ہے؟ مشرق ہو گئی ہے. یہ قوم بھی شرک کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آئی ہوئی ہے, اور وہ قومیں بھی جو مختلف اللہ کے عذابوں سے تباہ برباد ہو گئی, وہ بھی شرک کی وجہ سے تباہ برباد ہوئی, اور ان کا شرک یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو, کسی نے ٹھیک ہے آپ کو پوجا, پوجا کہ نہیں, کسی نے سورج کو پوجا, کسی نے پانی کو پوجا, کسی نے ستاروں کو پوجا, لیکن زیادہ لوگوں نے انسان کو پوجا. ان کو کیا سمجھ کر؟ اللہ والے سمجھ کر. تو یہ زیادہ تر جو شرک آیا ہے وہ ایسی ولی قبر پرستی اور بت پرستی کی وجہ سے آیا, یعنی شخصیت پرستی سے شرک آیا ہے. جیسے جندب رضی اللہ عنہ فرماتا ہے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان من کان من قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء وصالحین مساجدا, کہ تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں, تم سے پہلی مشرق قومیں جو گزری ہیں, جن کو مالک الملک نے صفا اسی سے مٹا دیا ہے, فرمایا ان کا شرک کیا تھا؟ کانو یتخذون قبور انبیاء کی قبریں, وصالحین نیک ولیوں کی قبروں کو انہوں نے کیا ہے؟ سجدہ گاہ بنایا ہے. تو آج بھی وہی قبر کو سجدہ ہو رہا ہے, ولی کی قبر کو, نبی کی قبر کو, بلکہ بناوٹی ولی کی قبر کو, جھوٹے ولی کی قبر کو, ننگے دڑنگے کو, ننگے دڑنگے کی قبر کو, پاگل کو اور پاگل کی قبر کو, بیوقوف کو اور بیوقوف کی قبر کو. ایک تو ہوتا ہے سچا ولی, ایک ہوتا ہے بناوٹی ولی. آج کل جتنے مشہور ولی ہیں یا آج سے پہلے جتنے مشہور ولی ہیں وہ سب بناوٹی ولی ہیں, جو قوم نے اپنے عقیدت سے ان کو ولی قرار دیا ہے وہ ولی حقیقت میں نہیں ہے اور ان کی پوجا ہو رہی ہے. یہ کلندر ہیں, یہ کتب ہیں, یہ ابدال ہیں, یہ اوتاد ہیں, یہ اوتار ہیں, یہ داتے ہیں, یہ دستگیر ہیں, یہ غوث ہیں, یہ گنج بخش ہیں, یہ امام بری ہے, یہ فلاں ہے, یہ بلے شاہ ہے, یہ سب بناوٹی ولی ہیں, ان میں کوئی بھی سچا ولی نہیں ہے. آج ان کی پوجا ہو رہی ہے. اس لیے پہلے بھی ان شخصیات کی پوجا ہوتی تھی اور شرک ہوتا تھا اور قومیں تباہ ہوئی, اور آج بھی انہی ہستیوں کی پوجا کی جا رہی ہے, ان کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے, اور اس لیے ہم آج تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. آج چیخ رہی یہ دنیا اور کوئی مداوا نظر نہیں آتا. تم دیکھ رہے ہو کبھی تو مرید کے میں حدیثوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں, کبھی رہبنڈ میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں, کبھی ہمارے ملتان میں سارا مدینہ میں بریلوی کو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں, ادھر حج کے موقع پر عرفات میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں, مینا میں بڑا اجتماع ہوتا ہے, مزدلفہ میں بڑا ہوتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں, لیکن ایک دعا نہیں سنی جاتی. سنی گئی مسلمانوں سے یہ غیر مسلموں کی جو آفت ہمارے سر پہ آئی ہوئی ہے یہ ٹل گئی؟ بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس نامنعاد مسلم کے لاشوں کو کتوں نے کھایا اور اخباروں نے اس کو چھاپا. یہ کیوں دعا نہیں منظور ہو رہی؟ اتنے بڑے بڑے عرفات جیسے متبرک مقام پہ دعا منظور کیوں نہیں ہوتی؟ مزدلفہ پہ منظور کیوں نہیں ہو رہی؟ منا پہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کان اکثروں مشرکین، کیونکہ یہ اکثر مشرکین جمع ہوئے ہیں اور مشرکین کی دعا اللہ نہیں سنتا ہے. اس لیے اگر ہم نے اس قوم کو بچانا ہے، لوگوں قرآن اپیل کرتا ہے کو انفسکم وعلیکم نارا، لوگوں اٹھو اور کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری قوت طاقت میں پوری کائنات میں پھیل کر لوگوں کو کفر شرک بتانے کی طاقت نہیں ہے. تم غریب ہو لیکن اتنا تو کرو، اپنی بیوی بچوں اور بچیوں کو تو کم از کم سمجھا کر، ایمان اور سچا عقیدہ دے کر، کفر شرک سے بچا کر ان کو تو جہنم کے عذاب سے بچا لو. میرے بھائیوں، بغیر لالچ اور بغیر تما کے، بغیر نام مری کے، بغیر کسی مشہوری اور کسی کرسی اور کسی تاج کی تمنا کے، صرف اس لیے ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کہیں تیری قدرت سے، تیری مہربانی سے یہ شرک کا سیلاب رک جائے، یہ کفر کا طوفان رک جائے، کہیں یہ انسانیت جو تیری بالکل یا باغی ہو چکی ہے یہ تیری تابعدار بن جائے، جو قوم اور یہ انسانیت جو تیرے غضب اور تیرے قہر کا مستحق بن چکی ہے، یا اللہ یہ تیری رحمت اور تیرے فضل اور تیرے کرم کے مستحق بن جائے. یہ ایک دلی تمنا ہے اور یہ ایک دلی تڑپ اور دلی ایک آرزو ہے. اس لیے ہمارا ہر ساتھی تبلیغ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ صرف تبلیغ ہی نہیں بلکہ عملی نمونہ بن کر دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ باپ مشرک تھا، یہ مر گیا اور میں مومن تھا، میں نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا کہ اس کے جنازہ نہ پڑھنا. یہ میرا بیٹا مشرک تھا، میں نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ مالک نے مجھے کہا تھا ولا تصلی علی احد من ماتا ابدا. یہ مشرک بھتیجا تھا، اس کے لیے لڑکی کا رشتہ نہیں دیا چونکہ قرآن نے کہا تھا ولا تلک المشرکین حتی یؤمنوا. مشرک کو رشتہ نکاح نہ دینا جب تک کہ مومن نہ بن جائے. اس لیے مشرک کے لیے بخشش کی دعا ہم نہیں کرتے کیونکہ قرآن نے ہمیں کہہ دیا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے حق میں بخشش کی دعا نبی انسان تم نے بھی نہیں کرنی، ایمان والو تم نے بھی نہیں کرنی. ولو قانونی قربا، چاہے تمہارے وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو. اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اسی کی کرم نوازی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم کسی کام کے نہیں، اس نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نے مشرک برادری سے رشتے توڑ لیے. مشرک برادری کو ہم رشتہ بہن بیٹی کا نہیں دیتے، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھتے، مشرک کے حق میں بخشش کی دعا نہیں کرتے، مشرک سے مسجد اور دین کے لیے چندہ نہیں لیتے، مشرک کو مسجد بنانے کے لیے یا دینی کام کے لیے چندہ نہیں دیتے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں ان کاموں سے روک دیا ہے اور ہم نے یہ دنیا کو ثابت کرنا ہے اللہ کی توفیق سے کہ یہ مشرک حزب الشیطان ہے اور مومن حزب اللہ ہے، ان دونوں کی آپس میں دشمنی اور ٹکراؤ ہے. یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین ختم ہو جائے اور دین کے نام لیوا ختم ہو جائیں، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ مشرک ختم ہو جائے اور مشرک کا شرکیہ کفریہ دین ختم ہو جائے. یہ تب ہوگا کہ ہم عملی شکل سے ثابت کر دیں گے کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے بھی اور اللہ کی توفیق سے یہ مومن، عمل کے لحاظ سے بھی یہ حزب الشیطان کا دشمن ہے. حزب اللہ اور حزب الشیطان میں آپس میں بہت بڑی دشمنی ہے. آؤ لوگوں، اس راستے پہ چلو، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اس راستے پہ چلو تاکہ ہم پر اللہ راضی ہو جائے اور ہم ایمان پہ مریں, اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے, اور مالک الملک اپنے دنیاوی قہروں اور غضبوں اور عذابوں سے موت کے بعد اور موت کے وقت اور قیامت کے دن اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے عذابوں سے اللہ ہمیں بچا لے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب کرے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم.